السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعتکاف کے مسائل. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. اعتکاف کے مسائل. اعتکاف اکافہ سے ہے، کسی جگہ جم جانا، اور چونکہ اعتکاف میں کوئی ایک جگہ مسجد میں مخصوص کر لی جاتی ہے یا مسجد ہی میں بس رہا جاتا ہے، اسی لیے اسے اعتکاف کہتے ہیں، نہیں کسی ایک جگہ جمے رہنا، جم جانا یا رکے رہنا. اعتکاف سنت موقعہ کفایہ ہے اور اس کی مدت 10 یوم ہے، یعنی 10 دن. سنت موقعہ کفایہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی تاکید کی گئی ہے، اور کچھ لوگ اگر کر لیں تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا، یعنی محلے کے کچھ لوگ کر لیں تو کافی ہو جائے گا، شہر کے کچھ لوگ کر لیں تو کافی ہو جائے گا، لیکن موقعہ ہے. اور موقعہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس کی تاکید کی گئی ہے یا جسے کرنے کے لیے سراہا گیا ہے. اور اگر مسنون ہم اعتکاف دیکھیں تو وہ 10 دن ہیں. ہر مسلمان کو رمضان المبارک میں کم از کم ایک مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال کان یورد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن فی کل عام مرۃ فأورد علیہ مرتین فی العام الذی قبض فی وکان یعتکف کل عام 10 ایام فاعتکف 20 یوماً 20 یوماً فی العام الذی قبض فی، رواہ البخاری. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر سال یعنی رمضان میں ایک بار قرآن پڑھا جاتا. جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 بار قرآن مجید ختم کیا گیا. اسی طرح ہر سال آپ 10 دن کا اعتکاف فرماتے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اس سال 20 یوم کا اعتکاف فرمایا. اسی کو دور کہتے ہیں، یعنی جبریل امین ہر سال آتے تھے اور آپ کو قرآن جتنا بھی تک نازل ہو چکا ہوتا اس کا دور کرواتے تھے. اور یہ بات کئی روایت سے ثابت ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری سال تھا، جس سال آپ نے وفات پائی، اس سے پہلے کے جو رمضان تھے اس میں جبریل امین نے 2 دفعہ آپ کے ساتھ قرآن کا دور کیا یا کروایا. اور یہی دراصل جو ہم قرآن آج پڑھتے ہیں، جس طرز پر اور جو تلاوت اور جو قرآت ہم پڑھتے ہیں، تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پڑھتے تھے ہم بھی اسی طریقے پر پڑھتے ہیں. تو یہی طریقہ صحیح ہے جس کو حفظ ان عاصم کی تلاوت کہتے ہیں. تو اسی طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھایا گیا، جبریل امین پڑھتے، آپ ان کو سناتے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور جبریل امین سناتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے. تو اس سے پھر پتہ چل جاتا تھا کہ ابھی تک کتنا قرآن نازل ہو چکا ہے، کون سی سورت کس کے بعد ہے، کون سی آیت کس کے بعد ہے. اور جس طریقے پر جبریل امین آپ کو پڑھاتے تھے اسی طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. تو اس سے ہر سال قرآن کا دور ہو جاتا رمضان میں، یعنی رمضان میں قرآن پڑھنا کمپلیٹ ہو جاتا، اور ایک طرح سے ساری آیتیں سیکوینس سے سامنے آ جاتی. کیونکہ سال بھر میں جو آیتیں نازل ہوتی تھیں ہم سب جانتے ہیں، ایک کے بعد ایک، یا کوئی آگے کی پیچھے پیچھے کی آگے، اس طرح سے یعنی جیسے جیسے حالات ہوتے تھے آیتیں نازل ہوتی گئیں. لیکن جب رمضان میں قرآن کا دور کروایا جاتا جبریل امین کے ذریعے سے، تو اس وقت پھر سمجھے پورا قرآن سیکوینس سے ترتیب وار آپ کے سامنے آ جاتا تھا. اسی لیے اس کو توقیفی کہتے ہیں. جو قرآن کی ترتیب ہے وہ توقیفی ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بتائی گئی ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا کہ قرآن کو اس ترتیب سے رکھا جائے کہ پہلے سورہ فاتحہ، پھر سورہ بقرہ، پھر سورہ آل عمران. پھر سورہ فاتحہ میں پہلی آیت کون سی ہے اور آخری آیت کون سی ہے، یہ سب توقیفی کہلاتی ہے. تو بہرحال ایکچولی تو علوم القرآن کا ٹاپک ہے، لیکن چونکہ یہاں پر بات آئی ہے ہر سال رمضان میں قرآن مجید کی، جس کی تلاوت کرنی چاہیے، تو اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ الحمدللہ مسلمانوں میں بھی یہ شوق پایا جاتا ہے. الحمدللہ یہ شوق ختم نہیں ہوا، ابھی بھی مسلمان قرآن پاک کی تلاوت رمضان میں مکمل کرتے ہیں. لیکن اس میں ساتھ ساتھ اگر ہم فہم بھی حاصل کر لیں تو ہمارے لیے اچھا ہوگا، کیونکہ ہم لوگ جو نان عربس ہیں ان کو عربی نہیں آتی ہے، لہٰذا قرآن کا فہم اگر ہمیں حاصل ہو گیا تو قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا فہم بھی حاصل کر لیں. اور الحمدللہ جگہ جگہ دورے قرآن کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں اور لوگوں میں یہ شعور الحمدللہ پیدا ہو رہا ہے کہ گھر گھر الحمدللہ یہ قرآن کی مجلسیں قائم ہو رہی ہیں۔ تو ایک تو قرآن کا ہمیں ذکر ملتا ہے اور اعتکاف کا ہمیں ذکر ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف کرتے تھے 10 دن کا، لیکن جس سال آپ نے وفات پائی اس دفعہ آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا، یعنی 10 کی بجائے 20 دن۔ اعتکاف کے لیے فجر کی نماز کے بعد اعتکاف کی جگہ بیٹھنا مسنون ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یعتکف صلی الفجر ثم دخل معتکفا، رواہ ابو داود ابن ماجہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف بیٹھنے کا ارادہ فرماتے تو فجر کی نماز پڑھ کر معتکف میں داخل ہوتے۔ معتکف کہتے ہیں جس جگہ بیٹھا جاتا ہے، جس مسجد میں بیٹھا جاتا ہے اس کو معتکف کہتے ہیں۔ اعتکاف کرنے والے کی بیوی ملاقات کے لیے آ سکتی ہے، اور اعتکاف کرنے والا بیوی کو اپنے گھر تک چھوڑنے کے لیے مسجد سے باہر بھی جا سکتا ہے۔ عن صفیہ رضی اللہ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معتکفا فأتیت ازوره لیلا فحدثته ثم قمت لانقلب فقام معي لکی لی لیقلینی، متفق علیہ۔ معتکفا فأتیته ازوره لیلا فحدثته ثم قمت لئن قلب فقام معي ليقلیني، متفق علیہ۔ صفیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، میں رات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئی اور باتیں کرتی رہی، واپس جانے کے لیے اٹھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑنے کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، اور بہت مشہور بات ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسی واقعے سے ریلیٹڈ ایک بہت مشہور حدیث بھی ہے، ہے کسی کو یاد؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بیوی کو چھوڑنے جا رہے تھے تو آپ نے کچھ کہا تھا، ایک اہم واقعہ پیش آیا تھا۔ تو واقعہ یہ تھا کہ دو لوگ جا رہے تھے راستے سے، انہوں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ایک خاتون کے ساتھ ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا اور روک کر فرمایا کہ یہ میری بیوی صفیہ ہیں۔ تو وہ دونوں صحابی، وہ بھی مشہور صحابہ تھے، وہ دونوں صحابی کہنے لگے کہ استغفر اللہ یا رسول اللہ، یعنی کہ ہم آپ کے بارے میں ایسا کچھ بدگمانی کریں گے کہ آپ کسی اور کے ساتھ جا رہے ہوں اس طرح سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں نے اس لیے یہ مناسب سمجھا کہ تمہیں بتا دوں کہ میرے ساتھ میری بیوی ہے، کیونکہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح گردش کر رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ انسان کے ذہن میں کچھ بدگمانی ڈال دے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی طرف سے کسی کو بدگمانی کا موقع نہیں دینا چاہیے، اور جہاں پر لگتا ہے کہ کوئی بدگمانی میں مبتلا ہوگا اس وقت معاملہ کلیئر کر دینا چاہیے۔ یہ نہ سوچے کہ اچھا سامنے والے نے کیوں بدگمانی کی، تو نہیں، آپ موقع ہی نہ دیں، آپ پہلے ہی معاملہ کلیئر کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا ان دونوں صحابہ کو کہ یہ صفیہ ہیں میری بیوی، تو آپ انہیں چھوڑنے کے لیے گھر پر گئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیوی کو چھوڑنے کے لیے گھر آیا جا سکتا ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ حجرے بالکل مسجد سے لگ کر تھے۔ اب اگر مسجد بہت دور ہے تو پھر بلا وجہ جانا اس طرح سے مناسب نہیں ہے۔ مردوں کو اعتکاف مسجد میں ہی کرنا چاہیے۔ رمضان میں اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ حالت اعتکاف میں بیمار پڑوسی کے لیے جانا، جنازے میں شریک ہونا، بیوی سے مجامعت کرنا، یعنی شوہر اور بیوی کا تعلق، بشری تقاضوں کے بغیر اعتکاف کی جگہ سے باہر جانا منع ہے، یعنی یہ سارے کام منع ہے اعتکاف میں، ٹھیک ہے؟ عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا قالت السنۃ علی المعتکف الا یعود مریدا ولا یشہد جنازۃ ولا یمس امراۃ ولا یباشرها ولا یخرج لحاجۃ الا لما لا ابد منہ ولا اعتکاف الا بصوم ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع، رواہ ابو داود۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اعتکاف کرنے والے کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ بیمار پڑوسی کو نہ جائے، جنازے میں شریک نہ ہو، بیوی کو نہ چھوئے اور نہ اس سے مجامعت کرے۔ اعتکاف کی جگہ سے ایسے ضروری کام، یعنی قضاء حاجت، فرض، غسل وغیرہ کے بغیر نہ نکلے، جس کے بغیر چارہ ہی نہ ہو۔ اعتکاف روزے کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور جامع مسجد میں ہوتا ہے، صحیح حدیث ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ تو یہ سارے کام اعتکاف میں منع ہیں۔ پھر عورتوں کو بھی اعتکاف کرنا چاہیے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدی، رواہ مسلم۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا آخری عشرہ 21 سے 30 رمضان المبارک تک اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ازواج مطہرات بھی اعتکاف کیا کرتی تھیں، تو خواتین بھی اعتکاف کر سکتی ہیں۔ اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ خواتین اعتکاف کہاں کریں۔ اور پھر وہی والی بات ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے دین میں بہت لچک ہے۔ الحمدللہ حالات کے لحاظ سے احکام تبدیل ہوتے ہیں۔ بہتر تو یہی ہے کہ عورتیں بھی مسجد میں اعتکاف کریں، لیکن ہم تو سب جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر تو عورتوں کا مسجد میں نماز پڑھنا ہی بہت مشکل ہے۔ اور پھر عورت کیسے مسجد جائے، اس کے لیے اور دوسری بہت ساری پریشانیاں ہیں۔ تو لہٰذا اگر گھر میں ہی مسجد بنا لی جائے، یعنی ایک ایسا جگہ مخصوص کر لی جائے، یا تو پہلے سے جو نماز کی جگہ ہو یا نماز کا کمرہ ہو کوئی، تو اس مسجد میں اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ بڑے بڑے جو محدثات گزرے ہیں، جو بڑی بڑی اسکالرز گزری ہیں ہمارے دین میں، تابعین اور تبع تابعین کے دور میں یا بعد میں بھی، جن کے الحمدللہ بڑے بڑے مدارس تھے، انہوں نے مدارس قائم کیا اور انہوں نے اپنے گھروں میں اپنی ایک مسجد بنا لی تھی، مخصوص مسجد۔ تو اسی مسجد میں پھر وہ خواتین اعتکاف کے لیے بیٹھا کرتی تھیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خواتین گھر میں بھی اعتکاف کے لیے بیٹھ سکتی ہیں، لیکن وہ کمرے کو پھر مخصوص کر دینا چاہیے، یعنی پھر وہاں فی الحال جب اعتکاف کے لیے بیٹھا جائے تو وہاں کوئی کام نہ ہو، وہ سمجھے پھر مسجد ہی بنی رہے گی۔ تو کیا جا سکتا ہے اس طرح سے۔ لیکن اگر آپ اس کی ڈیپ میں جائیں گے، کچھ اور اسکول آف تھاٹس کو دیکھیں گے، تو وہاں آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ آپ کو اسٹرکٹلی منع کریں گے کہ نہیں، عورتیں گھروں میں اعتکاف نہیں کر سکتیں، وہ سیدھا کہتے ہیں۔ لیکن ہمیں لگتا ہے کہ جہاں حالات اس طرح کے ہوں، تو کیا عورتیں نہ بیٹھیں اور عورتوں کو بالکل ہی ہم پھر اس عبادت سے محروم کر دیں؟ تو پھر بیچ کی راہ جو نکلتی ہے اور بیچ کی راہ جو سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ عورتیں بھی اپنے گھروں کو مسجد بنا لیں، یعنی ایک کمرہ کچھ مخصوص کر دیں جہاں کوئی جائے آئے نہ، اور پھر اس میں وہ اعتکاف کر سکتی ہیں۔ اگر کسی کو اعتکاف کے لیے 10 دن میسر نہ آ سکیں، تو جتنے دن میسر ہوں اتنے دن کا ہی اعتکاف کر لینا چاہیے، حتیٰ کہ ایک رات کا اعتکاف بھی درست ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان عمر سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كنت نظرت في الجاہلية ان اعتکف ليلة في المسجد الحرام قال اوفی بنظرک، رواہ البخاری۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میں نے زمانے جاہلیت میں مسجد حرام میں ایک رات کا اعتکاف کرنے کی نظر مانی تھی، یعنی پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ پوری کروں یا نہ کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نظر پوری کر۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو اسی کے پتہ چلتا ہے کہ اگر زمانے جاہلیت میں بھی کوئی نظر مانی تھی تو اسے پورا کرنا چاہیے، اور نظر ماننا پسندیدہ تو نہیں ہے، لیکن اگر مان لی ہے تو پھر اسے پورا کرنا ضروری ہے۔ اور یہ ایک رات کے اعتکاف سے پتہ چلتا ہے کہ ایک رات کا بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ تو جو نفل اعتکاف ہوگا وہ آپ مغرب سے لے کر عشاء تک کا بھی کر سکتی ہیں، 3 دن کا، 4 دن کا، ایک رات کا کر سکتی ہیں، رات عشاء سے لے کر فجر تک کا، یا دن بھر کا، اور ان 24 گھنٹے کا بھی آپ اعتکاف کر سکتی ہیں جو نفل اعتکاف ہوگا، یہ بھی درست ہے، کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کیونکہ جن کے چھوٹے بچے ہیں۔ اور ایسی خواتین کی خواہش ہوتی ہے کہ اچھا ہم بھی اعتکاف کریں، تو پھر وہ کیوں محروم رہیں؟ ٹھیک ہے، چھوٹا بچہ ہے اگر، تو 1 دن یا 24 گھنٹے کے لیے اسے کوئی بھی سنبھال سکتا ہے، یا رات بھر کوئی سنبھال سکتا ہے، تو پھر وہ پوری رات کا اعتکاف کر لے، یا پھر عصر سے لے کر مغرب تک کا، یا عصر سے لے کر عشاء تک کا اعتکاف کر لے۔ تو اس طرح کا نفل اعتکاف ایک رات کا بھی یا کچھ گھنٹوں کا بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، جو مسنون اعتکاف ہوگا وہ 10 دن کا ہی ہوگا، رمضان کے آخری عشرے میں، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے لیے کب بیٹھتے تھے؟ فجر کی نماز کے بعد۔ اب ہم لیلۃ القدر کا تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے، لیکن لیلۃ القدر کی طرف آنے سے پہلے تھوڑا سا ہم یہ دیکھ لیں گے کہ ہمارے یہاں پر لیلۃ القدر کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے دوسری جو راتیں ہیں اس کو اہم قرار دیا جاتا ہے، جیسے شب معراج، شب برات۔ تو شب معراج اور شب برات کے نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی بعد میں آنے والے لوگوں نے، جو فارسی ان نسل لوگ تھے یا اردو داں تھے، کیونکہ شب کا جو لفظ ہے وہ فارسی کا لفظ ہے، اور جو صحیح ہم کو قرآن اور حدیث سے پتہ چلتا ہے وہ لیلہ کا لفظ آتا ہے، لیل رات کو کہتے ہیں۔ تو جیسے کہ سورۃ دخان میں ہم کو پتہ چلتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل فرمایا۔ پھر سورۃ القدر میں آتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، یعنی اس قرآن کو۔ تو بیسیکلی دیکھا جائے تو رمضان کی جو اہمیت ہے یا رمضان کی جو فضیلت ہے وہ کس بنا پر ہے؟ قرآن کی بنا پر۔ یعنی قرآن کی وجہ سے رمضان کے مہینے کو اتنا زیادہ اہم قرار دیا گیا بابرکت. تو دیکھا جائے تو مین قرآن ہے اللہ کی کتاب جو نازل کیا گیا. اس رات فیصلہ ہوا کیا قرآن نازل کیا جانے والا ہے, یا اس رات نازل ہونا شروع ہوا, یا ہو سکتا ہے اس رات لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یعنی جو دنیا کا آسمان ہے اس پر نازل کر دیا گیا ہو ایک ساتھ, اور پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا ہو. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں, لیکن یہ بات تو ہم قرآن سے ہمیں یہ دلیل ملتی ہے اور یہ حقیقت ہے کہ قرآن نازل ہوا رمضان ہی میں, یہ رمضان سے اس کا آغاز ہوا. تو اس بنا پر رمضان کا مہینہ بہت اہمیت کا حامل ہے. اور لیلۃ القدر کی فضیلت بہت بتائی گئی ہے, لیکن ہمارے یہاں پر زیادہ اہمیت شب برات اور شب معراج کو دی جاتی ہے, جبکہ شب برات اور شب معراج کے تعلق سے ایک یعنی سنگل حدیث بھی صحیح یا اوتھینٹک ہمیں نہیں ملتی. ہاں شعبان کے تعلق سے یہ تو ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے شعبان میں روزے رکھتے تھے, لیکن اس کے علاوہ کچھ اور فضیلت نہیں ملتی. اور یہاں تک کہ یہ کہا گیا ہے کہ 15 شعبان کے بعد روزے نہ رکھو. کیوں؟ کیونکہ رمضان کے روزوں کے لیے طاقت رہے. تو 15 شعبان کی اسپیشلی کوئی ہم کو حدیث نہیں ملتی, جو کہا جاتا ہے شب برات کہتے ہیں شاید اس کو, اور اس میں کہا جاتا ہے کہ اس میں سارے فیصلے ہوتے ہیں اور رزق بٹتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا. تو جو ساری چیزیں منسوب تھیں دراصل لیلۃ القدر سے, انہوں نے وہ ساری ٹرن کر کے لیلا کا لفظ بھی نہیں آتا بلکہ شب برات کو دے دی ہیں. اور شب معراج کا تو خیر اس کی تو کوئی اوتھینٹسٹی ہے ہی نہیں, کہ کیونکہ وہ واقعہ کب پیش آیا تھا معراج کا واقعہ, اس کی تاریخ میں بہت زیادہ اختلاف ہے. تو پھر کوئی منا ہی نہیں سکتا اس کو تو شب معراج کو. تو یہ حلوہ پوری منانا, چراغاں کرنا اور راتوں کو جاگنا, تو یہ شب برات اور شب معراج سے تعلق سے جتنی باتیں ہیں وہ سب کی سب بدعات میں شامل ہوتی ہیں. سنت سے اس کا کوئی دور کا بھی واسطہ نہیں, اور ہمیں قرآن اور حدیث میں اس کے لیے کوئی دلیل بھی نہیں ملتی. جتنی احادیث بیان کی جاتی ہیں رجب کے مہینے کے تعلق سے یا پھر شب برات کے تعلق سے, وہ سب کی سب ضعیف یا جھوٹی احادیث ہیں. تو لہٰذا ہم کو صحیح احادیث پر عمل کرنا چاہیے. ہمارے پاس لیلۃ القدر کے بارے میں بہت ساری احادیث موجود ہیں الحمدللہ اوتھینٹک. سب سے بڑھ کر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں نازل فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. پوری کی پوری ایک جو سورت ہے قرآن کی چھوٹی صورتوں میں سے, سورۃ القدر, ٹھیک ہے نا, تو وہ اس کو پڑھ لیں ہم لوگ. اس میں کیا کہا گیا کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر رات ہے. اس میں سب فیصلے ہوتے ہیں, فرشتے یعنی ملائکہ اس رات میں اترتے ہیں, اور فجر تک یہ سلامتی کی رات ہے. فجر سے یعنی رات سے فجر تک یہ سلامتی ہی کی رات ہے. اور سیم لیلۃ المبارکہ جب سورہ دخان میں ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی فی امر حکیم کا لفظ آتا ہے کہ اس میں فیصلے کیے جاتے ہیں, حکمت والے فیصلے کیے جاتے ہیں اس رات میں. تو حکمت والے فیصلے اس رات میں کیے جاتے ہیں. لیلۃ القدر کی فضیلت بہت زیادہ ہے. اس میں آپ کثرت سے عبادت کریں ہم سب مل کر, تاکہ اس رات کی برکتوں سے فائدہ اٹھا سکیں. اور چونکہ اس رات میں قرآن نازل فرمایا تھا لہٰذا یہ بہت ہی بابرکت رات ہے, اور اس کا علم دراصل اٹھا لیا گیا. اس کا بتایا نہیں گیا کہ یہ کون سی رات ہوگی. بہت سارے صحابہ کرام نے اس کے بارے میں اپنی اپنی رائے دی ہے, اور کچھ صحابہ کرام کی جو رائے ملتی ہے وہ 27ویں شب کی ہے, لیکن اس کی کوئی اوتھینٹسٹی یا دلیل نہیں ہے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. صرف صحابہ کرام کی اپنی رائے ہے, تو رائے کسی کی بھی ہو سکتی ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات اس کے بارے میں فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا جائے, ٹھیک ہے نا. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی کیا فضیلت ہے. لیلۃ القدر میں عبادت گزشتہ گناہوں کی مغفرت کا باعث ہے. سبحان اللہ, سب سے بڑا تو آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا اجر بتایا گیا کہ اگر کوئی لیلۃ القدر میں عبادت کرتا ہے تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس سے بڑا انسان کو اور سپورٹ کیا چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. اور اللہ تعالیٰ نے کیسے ہمارے لیے انعامات رکھ دیے ہیں نا, کہ ہر چھوٹی چھوٹی عبادتوں میں ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی بخشش کا سامان مہیا کر دیا ہمارے رب نے. اور پھر بھی اگر ہم اپنے رب کی طرف نہ پلٹیں, نہ لوٹیں, نہ رجوع کریں, تو پھر آپ بتائیے کہ کون نادان ہے, کون بے وقوفی کر رہا ہے, اور کون اپنا نقصان کر رہا ہے. جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا رب تو ہم پر بہت مہربان ہے. اس نے تو بخشش کے ہمارے لیے ایسے سامان مہیا کر دیے کہ ہر تھوڑے دنوں میں, ہر کچھ مہینوں میں گزرنے کے بعد ہمیں ایسے مواقع ملتے رہتے ہیں محرم گزرتا ہے تو ذوالحجہ آ جاتا ہے، اس کا روزہ رکھ کے ہم اپنی مغفرت کروا سکتے ہیں، محرم کا روزہ رکھ کے کر سکتے ہیں، پھر رمضان کے روزے ہیں الحمدللہ، شوال کے روزے ہیں۔ آپ بتائیے کوئی دن ہے ایسا یا کوئی مہینہ ہے ایسا جس میں ہماری مغفرت کا سامان نہ ہو؟ تو اللہ تعالیٰ تو بخشنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تو عطا کرنا چاہتا ہے، لیکن بندے ہی آگے بڑھ کر اس کی لپک کر لینا نہیں چاہتے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں حدیث میں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ متفق علیہ، حدیث ہے، یعنی اوتھینٹسٹی میں سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ تو ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو لیلۃ القدر میں قیام کرنے والے ہوں۔ تو آئیے دل میں ارادہ کریں کہ یہ جو رمضان آنے والا ہے، اس رمضان میں ہم آخری عشرے میں طاق راتوں میں، تمام طاق راتوں میں اس لیلۃ القدر کو تلاش کریں گے تاکہ ہماری بخشش کا سامان ہو سکے۔ لیکن ایک لمحہ سوچیں ذرا، مجھے اکثر، چونکہ ہم سب خواتین ہیں نا، تو ہم خواتین کو گھروں کو ڈیکوریٹ کرنا، گھروں کو سجانا بہت اچھا لگتا ہے، اور اس کے لیے معلوم نہیں کیوں ہم لوگ پورا سال تو غفلت میں پڑے رہتے ہیں، لیکن ہمیں سارے اپنے گھر کی صفائی، رنگ و روغن اور سیٹنگ چینج کرنا، پردے چینج کرنا، یہ سب پتہ نہیں ہمیں رمضان میں کیوں یاد آتا ہے۔ اور اتنا اچھا جو عشرہ ہے، آخری عشرہ رمضان کا، جو کہ جانے والا ہو رہا ہوتا ہے عشرہ، اور دل کی عجیب سی کیفیت ہوتی ہے کہ اچھا یہ رمضان ہم سے جدا ہو جانے والا ہے، جبکہ اس میں اتنے رحمت کے خزانے برستے رہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، اور وہی آخری عشرہ ہم سارے شاپنگ کے چکر میں، گھر کے رنگ و روغن میں، گھر کی صفائی میں، پردے چینج کرنے، گھر کی سیٹنگ چینج کرنے میں لگا دیتے ہیں، یا شیر خورمہ بنانے میں لگا دیتے ہیں، یا شیر خورمے کا سامان کاٹنے میں لگا دیتے ہیں، اور ہم نے پتہ نہیں ہر مشکل چیز کو اپنے لیے پسند کر لیا ہے کہ شیر خورمہ بنایا جا سکتا ہے تو ڈرائی فروٹس آپ اپنے جو بھی آپ کے پاس ہے مشین اس میں پیس لیں، اسے اس کا پاؤڈر بنا لیں، لیکن نہیں، وہ نفاست کہاں آئے گی؟ ہمیں تو اپنی نفاست دکھانا ہے، تو اس کے لیے ہم پوری رات جا کر بیٹھے رہتے ہیں اور وہ آرام سے بادام اور پستہ کاٹتے رہتے ہیں باریک 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 باریک، اور وہ ایک ہی چمچے میں اندر چلا جاتا ہے، کوئی دیکھتا بھی نہیں کہ اچھا باریک کٹا تھا کہ موٹا کٹا تھا، لیکن اس کے پیچھے کتنے گھنٹوں کی محنت ہوتی ہے۔ اس سے اچھا لیا پاٹ میں، مکسر میں ڈالا اور اسے گرائنڈ کر لیا، ختم کام۔ ہم کو ایزی وے استعمال، یعنی جو آسان طریقہ ہے، ہم کو اس کی طرف جانا چاہیے، اور اس کے بجائے وہ وقت ہمارا، کیونکہ وہ ایسی سعادت کا وقت ہے۔ آخری عشرہ آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں بہت زیادہ کمر کس لیتے تھے، بہت تیز ہو جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نیک کاموں میں آپ بہت حد سے زیادہ بڑھ جاتے تھے۔ تو ہمیں بھی آخری عشرے میں کیا کرنا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام کریں، زیادہ سے زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اپنی بخشش کروانے کی کوشش کریں کہ کسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے۔ یہ شیر خورمہ وغیرہ تو سال بھر بھی کھایا جا سکتا ہے، سال بھر بھی پیا جا سکتا ہے، گھر کی صفائی باقی کے 11 مہینوں میں بھی کی جا سکتی ہے، تو کیوں ہم وہی آخری عشرے کو اس کے لیے مخصوص کر لیتے ہیں؟ ایک تو ہمارے شاپنگ کے چکر، آخری عشرے میں گھر کی صفائیاں، گھر کی ڈیکوریشن، گھر کی چیزیں، سارا ہمارا آخری عشرہ، جب ہم اس میں بہت تھک جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے رات میں پھر عبادت کے لیے ہم کہاں جاگ سکیں گے۔ پھر بعض اوقات ہماری افطار پارٹیز جو چلتی رہتی ہیں وہ بھی آخری عشرے میں ہوتی ہیں، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ رمضان میں چھوڑ دیں، دعوتیں بعد میں کریں۔ اب دیکھیں کسی کو افطار کروانے کا ثواب، جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا، بہت زیادہ ہے، تو جو آپ کے گھر میں کچھ بن رہا ہے نا، وہی تھوڑی سی چیز آپ بھیج دیں کہیں کسی کو، کسی غریب گھر میں۔ اور خود سے یہاں سعودی عرب میں تو آپ دیکھیں بیچلرس ہوتے ہیں، ان کو گھر کے کھانے کی بہت اس وقت خواہش ہو رہی ہوتی ہے، تو ایسے بہت سارے بیچلرس ہیں جن کی فیملیز نہیں ہیں یہاں پر، ایسے چھوٹے چھوٹے کمپاؤنڈ بنے ہیں جہاں پر سارے بیچلرس لوگ رہتے ہیں بلڈنگس میں، اس میں تو وہاں پر ہم کچھ بنا کر بھیج دیں۔ کبھی ضروری ہے کہ کسی کو گھر پر ہی انوائٹ کیا جائے افطار کرنے کے لیے، وہ بھی تھک جائیں، ہم بھی تھکیں، پریشان، نہ ہماری تراوی ہو نہ ان کی تراوی ہو، سب لوگ پریشان۔ تو بہتر ہے کہ رمضان میں افطار پارٹیز کو اوائڈ کریں، نہ جائیں نہ بلائیں، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بالکل مانتے نہیں ہیں، بہت زیادہ فورس کرتے ہیں، بلاتے ہیں، تو پھر یہ بھی لگتا ہے کہ اچھا ہم انکار کریں گے تو سامنے والوں کو یہ نہ محسوس ہو کہ ہم تکبر میں مبتلا ہیں، تو لہٰذا بعض اوقات مجبوری میں جانا بھی پڑتا ہے۔ لیکن ایک مشورہ یہی ہے کہ بہتر ہے کہ اوائڈ کریں رمضان کے مہینے میں افطار پارٹیز کو، خصوصاً آخری عشرے میں تو ضرور اوائڈ کریں، بھلے چلے شروع کے 20 دن آپ کر لیں تو کر لیں اگر شوق آ رہا ہے، لیکن آخری کے 10 دنوں میں اس کو اوائڈ کریں۔ آپ سوچیں کہ کتنی بڑی بات ہے کہ جس نے خالص ایمان اور احتساب کے ساتھ، یا احتساب کیوں کہا گیا، احتساب یعنی اپنا محاسبہ کرتا ہے انسان، اور وہ خود یعنی انسان خود اپنا سب سے بڑھ کر جج ہوتا ہے، وہ خود اپنے بارے میں سوچ سکتا ہے کہ میں یہ کام کس کے لیے کر رہا ہوں، خالص اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا دنیا کے لیے کر رہا ہوں، دنیا کے دکھاوے کے لیے کر رہا ہوں۔ تو ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھتا ہے، اور احتساب میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اپنے آپ کا حساب کتاب رکھنا، اپنے پچھلے تمام جو بھی اس کا وقت گزرا ہے، کن کاموں میں گزرا ہے، اس کا حساب کرنا کہ اچھا نیکیوں میں گزرا یا برائیوں میں گزرا۔ تو یہ سب احتساب کرتے ہوئے پھر وہ قیام کرتا ہے رات میں، تو اس کی گزشتہ یعنی پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی سعادت سے محروم رہنے والا بہت ہی بد نصیب ہے۔ یہ حدیث جب بھی پڑھو پتہ نہیں کیوں اندر سے ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے، ایک اداس سی کیفیت ہو جاتی ہے کہ آج کتنے لوگ ہیں نا ہمارے معاشرے کے جو لیلۃ القدر میں نہ عبادت کرتے ہیں نہ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ ہاں بھلے ہی شب قدر اور شب معراج میں خوب چراغاں کریں گے، لیکن شب قدر میں نہیں جاگتے، صرف 27ویں شب بنا لیتے ہیں، جبکہ اسے آخری عشرے کی تاخیرات میں تلاش کرنا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ جو اس کی بھلائی سے محروم رہا وہ بد نصیب ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال دخل رمضان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ھذا الشہر قد حضرکم وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها الا محروم رواه ابن ماجہ حدیث صحیح۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو مہینہ تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدر و منزلت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ پھر آپ نے فرمایا لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی محروم کیا جاتا ہے۔ استغفر اللہ، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اللہ کرے کہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب ہو، اور اللہ کرے کہ ہم اسے تلاش کرنے والے بھی بنیں، اور تمام وہ جو تاخیراتیں ہوتی ہیں اس میں ہم اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والے بنیں تاکہ لیلۃ القدر ہمیں نصیب ہو جائے۔ بعض لوگوں کا یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ٹھیک ہے جاگتے تو ہیں وہ لیلۃ القدر میں، لیکن کیسا ان کا جاگنا ہوتا ہے کہ صرف کھانے پینے کے لیے، یعنی 12 بجے تک تو ان کے کھانے پینے چلتے رہتے ہیں یا شاپنگ چلتے رہتی ہے، پھر 12 بجے تھک تھک آ کر گھر آیا، پھر کچھ ایک نیا دور چلا کھانے پینے کا، اور پھر بس چند تھوڑی سی نماز پڑھی یا کچھ عبادت کر لی اور ہو گیا۔ تو ایسا نہیں ہے، آپ دیکھیں مغرب سے رات شروع ہو جاتی ہے، عربی جو عربی کی تاریخیں ہوتی ہیں مغرب سے چینج ہوتی ہیں، تو مغرب سے رات شروع ہو جاتی ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہے یعنی ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم مغرب سے ہی تمام جو نیک کام ہیں وہ شروع کر دیں، چاہے تو وہ عبادت ہو تو عبادت، یا تلاوت قرآن ہو یا ذکر و اذکار ہو، یا کوئی اچھی چیز کا یعنی قرآن کی تفسیر کا ہی مطالعہ اگر ہو، تو یہ ہم کو مغرب سے ہی اس کا آغاز کر دینا چاہیے، یعنی پوری رات سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور الحمدللہ عرب ممالک میں بہت اچھا انتظام ہوتا ہے کہ آخری عشرے کی تمام ہی راتیں یہاں پر قیام اللیل ہوتی ہے، یعنی مسجدوں میں رات میں تہجد کا بھی انتظام ہوتا ہے، اور 4 عشاء کے ساتھ پڑھا دی جاتی ہے، اور 4 رات میں 1:30-2 بجے رات کو پڑھائی جاتی ہے۔ تو بیچ میں جس کو اپنی پرسنل عبادت کرنی ہے وہ اپنی پرسنل عبادت کر لے، پھر بعد میں باجماعت جا کر قیام اللیل میں شامل ہو جائے، اور ماشاءاللہ بہت لمبے لمبے طویل رکوع اور سجود ہوتے ہیں، اور قیام بھی لمبا ہوتا ہے، تو الحمدللہ اس کا ایک لطف ہی الگ ہوتا ہے۔ اور الحمدللہ قرات، ایک سب سے بڑی بات کہ یہاں کی جو قرات ہوتی ہے بہت ہی بہترین قرات ہوتی ہے، اور جن لوگوں کو قرآن سمجھ میں آتا ہے، الحمدللہ مجھے امید ہے کہ جتنے بھی لوگ ہوں گے ہم میں سے ہر کوئی الحمدللہ اس قرآن سے گزرا ہوا ہے، تفسیر سے اور ترجمے سے، تو قرآن کو ڈائریکٹ سمجھنے کا جو لطف ہے، اصل مزہ جو آتا ہے وہ تراویح میں آتا ہے۔ دل ایسے چاہتے گویا کہ امام پڑھتے رہیں، تلاوت کرتے رہیں، اور وہ تلاوت ختم ہی نہ ہو اور ہم سنتے جائیں، کیونکہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے قرآن۔ تو کوئی جو اس کی بھلائی سے محروم رہا تو سمجھے وہ بد نصیب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی تاخیراتوں میں تلاش کرنی چاہیے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان رواہ البخاری۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے آخری عشرے یعنی 10 دن کی تاخیراتوں میں لیلت القدر کی تلاش کرو۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لیلت القدر کو ہمیں کب تلاش کرنا ہے؟ رمضان کے آخری عشرے میں۔ اور دیکھیں، یہ بخاری کی اوتھینٹک روایت ہے۔ اگر بتانا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات اور جملہ کہہ دیتے، کہتے کیا صرف 27ویں شب کو تم جاگ لو، کافی ہے۔ لیکن آپ نے نہیں بتایا، جب آپ فرما رہے ہیں کہ آخری عشرے کی تاخیراتوں میں تلاش کرو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے، قابل قبول ہے یا کسی اور کی؟ جب آپ نے فرما دیا کہ اس کو ہم کو تاخیراتوں میں تلاش کرنا ہے آخری عشرے کی، تو پھر ہمیں تاخیراتوں ہی میں تلاش کرنا پڑے گا۔ اور ہو سکتا ہے یہ اسی لیے ہو کہ ترغیب دلانی ہو عبادت کی، تاکہ بندے زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور مزید اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل حاصل کریں۔ تو اگر ہم جاگتے بھی ہیں ہر تاخیرات میں آخری عشرے کی، تو اس میں فائدہ کس کا ہے، آپ بتائیں؟ ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے نا۔ تو الحمدللہ بہت اچھا موقع ہے یہ ہمارے لیے۔ اسی طرح رمضان کے آخری عشرے میں بہت زیادہ عبادت کرنی چاہیے، اور رمضان کے آخری عشرے میں اپنے اہل و عیال کو عبادت کے لیے خصوصی ترغیب دلانا مسنون ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیری، رواہ ابن ماجہ، حدیث صحیح۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، رمضان کے آخری عشرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقی دنوں کی نسبت عبادت میں زیادہ کوشش فرماتے تھے۔ سبحان اللہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود عمل یہ تھا کہ آپ آخری عشرے میں بہت تیز ہو جاتے تھے عبادت میں۔ لہٰذا پھر ہمیں بھی کس بات کی ضرورت ہے کہ ہم بھی 20 دن تو ہم کریں گے ہی کریں گے نیک کام، روزے کے ساتھ ساتھ نیکیاں بھی ہماری جاری رہیں گی، صدقات، خیرات، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن، سارے نیک کام جاری رہیں گے۔ لیکن آخری عشرے میں کمر کس لینی ہے، خوب زیادہ کرنی ہے عبادت۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر الشد میزرہ واہیا لیلتا وایقظ اہلہ، متفق علیہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جب رمضان کے آخری 10 دن شروع ہوتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ دوبارہ وہ حدیث کا جملہ دیکھ لیجیے، وہ احیا لیلہ وایقظ اہلہ ہے، یہاں پر اصل میں کچھ تھوڑی سی پرنٹنگ مسٹیک ہے۔ تو یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے تھے رات میں یا آخری عشرے میں عبادت کے لیے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ شاپنگ میں کمر بستہ ہونے کی بجائے، یا کھانے پکانے میں کمر بستہ ہونے کی بجائے، یا عید کی تیاری میں کمر بستہ ہونے کی بجائے، ہم کس کے لیے تیار ہوں؟ عبادت کے لیے تیار ہوں انشاءاللہ۔ تو پھر اس دفعہ کا رمضان عبادت میں گزرے گا یا پھر شاپنگ کے چکروں میں؟ نہیں نا، انشاءاللہ عبادت میں گزرے گا۔ آخری عشرے کی تمام راتوں میں جاگنے کی فرصت نہ پانے والوں کے لیے لیلۃ القدر کا بھرپور ثواب حاصل کرنے کے لیے یہ دو اہم احادیث پیش کی جا رہی ہیں۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام لیلۃ، رواہ الترمذی، حدیث صحیح۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے امام کے واپس ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا، اس کے لیے ساری رات قیام کا ثواب لکھا جائے گا۔ اور بعض اسکالرز اس کو کہتے ہیں کہ یہ رمضان سے مخصوص ہے، یعنی کیونکہ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، کچھ کام پر جانے والے لوگ ہیں، تو ہر ایک کے پاس تو اتنی طاقت نہیں ہو سکتی کہ وہ رات بھر قیام کے لیے اور عبادت کے لیے کھڑا رہے۔ تو جو لوگوں کے اندر استطاعت نہیں ہے اور جو لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، تو ان کے لیے پھر کیا ہے کہ وہ اگر رات میں عشاء میں باجماعت نماز پالیں اور فجر میں باجماعت نماز پالیں، امام کے ساتھ نماز پڑھیں، تو ان کو پوری رات کے قیام کا ثواب مل جائے گا انشاءاللہ۔ عن عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ، رواہ مسلم۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی، اس نے گویا نصف رات کا قیام کیا، اور جس نے نماز عشاء با جماعت ادا کرنے کے بعد صبح کی نماز با جماعت ادا کی، اس نے گویا ساری رات قیام کیا۔ یہ بھی مسلم کی روایت ہے۔ تو یہ عام دنوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور رمضان کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے اندر استطاعت نہیں ہے یا جن کو کام کاج اس طرح کے ہیں کہ وہ ساری رات نہیں کھڑے رہ سکتے، لہٰذا उनके लिए भी अजर व सवाब रख दिया गया। इसी तरह रमज़ान मुबारक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से तिलावत कुरान और इन्फाक फी सबीलिल्लाह फरमाया करते थे। अन इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा क़ाल काना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليل كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة متفق عليه من الريح المرسلة अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के साथ भलाई करने में बहुत सख़ी थे, लेकिन रमज़ान में जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपसे मिलते तो आप और भी ज़्यादा सख़ी हो जाते। रमज़ान में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हर रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला करते और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान गुजरने तक उन्हें कुरान मजीद सुनाते। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम आपसे मिलते तो आपकी सखावत तेज़ हवाओं से भी ज़्यादा बढ़ जाती। ये मुत्तफ़क़ुन अलैहि हदीस है। सुभान अल्लाह। यानी आप देखें कि चूँकि जिब्रील अमीन की तो क्या शान है, हम सब जानते हैं कि तमाम फ़रिश्तों के सरदार हैं और ज़ी क़ुव्वतिन इंदा ज़िल अर्शिल मजीद है, क़ुव्वत वाले हैं, अमीन हैं, उनकी तारीफ़ की गई है सुभानअल्लाह जिब्रील अमीन की। तो जब जिब्रील अमीन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलते रमज़ान में तो आप भी सखावत में बहुत तेज़ हो जाते थे और जिब्रील अमीन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुलाकात करते तो आपकी सखावत, आपकी नेकियाँ, आपकी इबादत तेज़ हवाओं की मानिंद हो जाती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान सुनाते थे। इससे पता चलता है कि एक तो कुरान रमज़ान में पढ़ा जाए, दूसरी बात पता चलती है कि रमज़ान में ज़्यादा सखावत इंसान के अंदर होनी चाहिए। वो ज़्यादा इन्फाक फी सबीलिल्लाह करे, वो ज़्यादा इबादत करे, वो ज़्यादा तिलावत कुरान करे और हर नेकी का काम वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ कर करे। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे इंशाल्लाह। फिर लैलतुल क़द्र की जो मसनून दुआ है वो दुआ हम देख लेते हैं। अन आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा क़ालत कुल्तु या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरायत इन अलिमतु अय्य लैला लैलतुल क़द्र मा अक़ूलु फ़ीहा क़ाला क़ूली अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुवुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्नी रवाहु तिर्मिज़ी। आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है, मैंने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मैं शब क़द्र पा लूँ तो कौन सी दुआ पढ़ूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कहो या अल्लाह तो माफ़ करने वाला है, माफ़ करना पसंद करता है, लिहाजा मुझे माफ़ फरमा। तो अब देखें कि जो लैलतुल क़द्र में अगर हम जागते हैं तो उसमें हम क्या करें, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है। तिलावत कुरान, ज़िक्र असकार, अगर कुरान याद है तो उसका रिवीजन करें, जो भी ज़िक्र अल्लाह ताला को पसंद है सुभानअल्लाह व बिहम्दिही या दुरूद शरीफ है, ये सारे असकार हम पढ़ते जाएँ। फिर अगर कोई अच्छी किताब है, दीनी किताब, कुरान की तफसीर से रिलेटेड कोई बात है या कोई अच्छी दीनी किताब है, कोई अहादीस की बुक है, आप वो अहादीस की बुक का मुताला भी कर सकते हैं, तफासिर पढ़ सकते हैं, कुरान में गौर व फिक्र और तदब्बुर कर सकते हैं, वो भी इबादत ही में शुमार होगा इंशाल्लाह कुरान को समझने के लिए। और जो भी कुरान से रिलेटेड जो भी काम है या दीन से रिलेटेड जो भी काम है आप वो करेंगे तो वह सब के सब आपकी इबादत में शुमार होंगे। तो इन रातों को हमें ज़्यादा से ज़्यादा क़याम के लिए मखसूस करना चाहिए, इसके लिए बड़ी बड़ी सूरतें हमको याद करनी होगी। अभी से अगर हम कोशिश करें तो हम बड़ी बड़ी सूरतें याद कर लें। आप देखें बड़ी सूरतें तहज्जुद में पढ़ने का लुत्फ ही अलग होता है और बहुत बड़ी बड़ी सूरतें जैसे सूरह बकरा है, सूरह आल इमरान है, चलें उतना अगर हमसे नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं, हम कम से कम सूरह नबा, सूरह नाज़ियात हम यही याद कर लें, सूरह कहफ़, तो ये सूरतें अगर हमको याद हो जाएंगी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा तहज्जुद पढ़ने के लिए सहूलत रहेगी। तो अल्लाह ताला से दुआ भी करें कि अल्लाह ताला हमारा सीना, हमारा जहन, हमारा सब कुछ खोल दे दीन का इल्म हासिल करने के लिए, कुरान हिफ्ज करने के लिए और कुरान पढ़ने के लिए और उसको समझने के लिए भी। अल्लाह सुभान व तआला हमारा हामी और नासिर हो, हमारी मदद फरमाए। अल्लाह ताला हमें इस रमज़ान में नेकियों में आगे बढ़ने वाला बनाए, हमें लैलतुल क़द्र को तलाश करने वाला बनाए और अल्लाह करे कि हम आखिरी अशरे की तमाम ताकतें इबादत करते हुए गुजारें ताकि हम वो लैलतुल क़द्र की सआदत से हम सरफराज हों और महरूम रहने वाले ना बने। आमीन। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।